نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی. کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کی تھی؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان میں رسول آئے, ان پہ کتابیں اتری. آپ نے اگر وہ فیملی ٹری ٹائپ ایک بنایا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام اوپر ہیں, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, اور اسماعیل علیہ السلام کے نیچے نام کے نیچے آپ نے ایک لائن ڈرا کر کے وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا, اور اسحاق علیہ السلام کے نیچے باقی تمام جو پیغمبر آئے یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام, اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے, کوئی موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یوشع علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام, پھر داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, عزیر علیہ السلام, یونس علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبروں کے نام آپ نے لکھنے ہیں اس کے نیچے. تو اب آپ کیا سوچ رہے ہیں, ٹائم گزرتا جا رہا ہے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے, ٹائم گزرتا جا رہا ہے, یوسف علیہ السلام کے بعد اور یہ سارے پیغمبر آ رہے ہیں, اور دنیا میں اور کوئی پیغمبر نہیں آ رہا سوائے ان کی اولاد میں, یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں, اور دنیا میں کوئی اور پیغمبر نہیں آ رہا. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا, ایک بات کیا پتا چلتی آپ کو, یہ بات پتا چلتی ہے نا کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ واحد قوم تھی دنیا میں, جتنا عرصہ یہ ہزار سال, دو ہزار سال کہتے ہیں گزرے, دو ہزار سال تک انہی کی نسل میں صرف نبوت خاص طور پہ رہی, باقی دنیا میں کوئی ستاروں کو پوج رہا تھا, کوئی درختوں کو, کوئی سانپوں کو, کوئی کسی کو, کوئی کسی کو, مگر یہ توحید پہ قائم رہے تھے. کتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ان پہ کہ یہ تھے واحد جو توحید پہ قائم تھے, سمجھے نا. تو یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ہدایت وہ نعمت ہے, بھلے ان کو اور بہت سی نعمتیں ملی جن کا آگے ذکر بھی آئے گا, من و سلوہ بھی ملا اور بھی ان کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے, سایہ بھی ملا, چشمے بھی پھوٹے ان کے لیے, ٹھیک ہے کھانے پینے کو ملا, نعمتیں ہیں وہ, لیکن کیا کوئی نعمت ہدایت سے بڑی نعمت ہے؟ یہ تو ٹیمپرری نعمتیں ہیں نا, یہ تو دنیا کے تھوڑے دن کی نعمتیں ہیں, اور اصل نعمت ہدایت کی نعمت ہے. اور لاسٹ ٹائم میں بتا چکی ہوں کہ کیسے کوئی بھی نعمت اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ زحمت بن جاتی ہے, وہ نعمت نہیں رہتی, چاہے وہ اولاد ہے, چاہے وہ کھانا پینا ہے, چاہے وہ آپ کی صحت ہے, چاہے وہ زندگی ہے, اگر ہدایت نہیں ہے تو قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا ایسی زندگی پہ بھی کہ کاش میری, مجھے زندگی ملتی ہی نا, کاش میں مر چکا ہوتا اور میری موت ہی جو ہے نا وہ میرا خاتمہ ہوتی, مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا, کیونکہ ہدایت نہیں تھی نا اس زندگی میں اس کو ملی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت تمہیں دی, تمہیں, اور انعمت علیکم, اس کو ذرا دیکھیں خاص طور پہ, اذکروا نعمتی اللتی انعمت, صرف یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اذکروا نعمتی, یاد کرو میری نعمت, انی فضلتکم علی العالمین, یہ کیوں کہا گیا, اللتی انعمت علیکم, جو میں نے تم پر انعام کی. یہ مت سوچو کہ یہ نعمتیں تمہارا حق ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگے تھے ہم تو پیغمبروں کی اولاد میں سے ہی ہیں, ہمارا تو یہ حق ہے, بس ٹھیک ہے ہمیں ہی ملنی چاہیے. نہیں, انعمت میں نے انعام کی, اور اللہ جس کے اوپر چاہے انعام کرے, اور جو انعام دینے والا ہوتا ہے وہ جب چاہے انعام واپس لے لے, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی آپ کا حق نہیں ہے, وہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے, وہ کسی نے آپ کو دی ہے. اگر کسی سے لی بھی آپ نے کوئی چیز ہے تو بتائیں وہ جب چاہے گا واپس لے لے گا. کوئی بھی اس وجہ سے غرور میں نہ آئے کہ بس ہمیں یہ مل گئی ہے تو بس ہم ہی اس کے لائق تھے, نہیں, انعم تو, میں نے انعام کی تم پہ, تو یہ بھی تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم پھر اللہ کا احسان مانو اس نعمت کو, جب سوچتے ہو کہ اللہ نے ہم پہ انعام کی, اس سے کیا انسان کے اندر آئے گا, شکر گزاری. ٹھیک ہے, شکر گزاری آتی ہے نا, کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے انعام کی, تمہارا رائٹ نہیں تھا یہ کہ یہ تمہیں ہی ملے گی. اور دیکھیں یہ قرآن پاک میں بار بار بنی اسرائیل سے خطاب آ رہا ہے, یہود سے خطاب آ رہا ہے. آج ہم نے ان کو دعوت دینا بند کر دیا, کیونکہ ہم اتنی نفرتوں میں جیتے ہیں نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمیں تو ان سے نفرت, ان سے نفرت, ان سے, وہ ہمارا دشمن, وہ ہمارا دشمن, ہم سب سے مظلوم. تو نفرتوں کے ساتھ تو ظاہر ہے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو میری نعمتیں اے بنی اسرائیل, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بنی اسرائیل کو کچھ بتانا ہی نہیں ہے. یہ بھی تبلیغ کا ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم انہی آیات کے ذریعے ان کو تبلیغ کریں کہ دیکھو ہمارے قرآن میں تمہارے لیے خطاب کیا گیا ہے, تمہیں پکارا جا رہا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور دیکھو میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پہ, تمام اقوام عالم پہ تم کو فضیلت دی. کس طرح فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے؟ ہدایت ہی ان کے پاس تھی تو ان کو تو پریفرنس مل گئی نا سارے جہان پہ. کیونکہ ہو سکتا ہے جہان میں اور کسی کے پاس مال ہو, دولت ہو ان سے زیادہ, مگر اللہ تعالیٰ نے دولت والے کو نہیں کہا کہ میں نے تجھے فضیلت دی سارے جہان. اللہ تعالیٰ نے ہدایت والے کو کہا ہے کہ میں نے تجھے فضیلت دی. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ انہیں ان کے زمانے کے اور لوگوں پر ہم نے علم میں فضیلت دی. علم کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی. ہدایت کا علم تھا ان کے پاس, ان کے پاس وحی آتی تھی, یعنی کتابیں ان کے پاس تھیں صرف. تورات دیکھیں, زبور دیکھیں, یہ سب ان کے پاس تھی نا. انجیل دیکھیں, وہ ان کے پاس تھی. اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی ہے, تم میں اس نے پیغمبر پیدا کیے. اب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پر اس نے منو سلوا اتارا, ٹھیک ہے وہ ایک نعمت ہے, لیکن وہ کس نعمت کو گنوا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں تم میں اس نے پیغمبر پیدا کیے, تمہیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا. یعنی ہدایت دی, توحید دے دی, یہ وہ بڑی نعمت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے, بچو اس دن سے جس دن کوئی نفس دوسرے کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی. اچھا اس آیت میں آپ دیکھیں, اس کو پارٹس میں کریں. وَاتَّقُوا يَوْمًا, ڈرو اس دن سے, بچو اس دن سے. کیوں بچے؟ کیوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں. اس کے لیے چار باتیں بتائی گئی ہیں. نمبر ون یہاں پہ لکھے لا تجزی, اس کے اوپر نمبر ون لگا دیں, لا تجزی نفسن عن نفس شیئا. ٹھیک ہے, آگے نمبر ٹو لگائیں ولا یقبل منہا شفاعت, دو ہو گئی باتیں. آگے نمبر تھری لکھیں ولا یوخذ منہا عدل, تین باتیں ہو گئی. آگے نمبر چار لکھیں ولا ہم ینصرون. ٹھیک ہے, چار باتیں ہو گئی اس کی وجہ سے تم بچو, ان چار باتوں کی وجہ سے. دیکھیں آپ سمجھیں اس آیت کو. ایک تو یہاں پہ کیوں اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے, کیوں اس دن سے کہا جا رہا ہے کہ اس دن کے آنے سے ڈرو بچو, اس لیے کہ ایک ہی عقیدہ آخرت کا ہے نا, جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا عمل خراب ہو جاتا ہے. سب سے بڑھ کے یہ آخرت کا عقیدہ انسان کے عمل کو صحیح کرنے والا ہے. اگر آپ اپنا عمل صحیح کرنا چاہتے ہیں نا, اپنا عقیدہ آخرت صحیح کر لیں, آپ کا عمل خود بخود صحیح ہو جائے گا. اگر انسان کو یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے, اور وہ سوچتا ہے وہاں پہ مجھے کوئی چھڑا لے گا, یا وہاں پہ کوئی میری مدد کر دے گا, یا وہاں پہ جیسے دنیا میں مجرم کوئی ہوتا ہے اور پکڑ کے کسی اور کو لے جاتے ہیں, تو میں نا بچ جاؤں گی اس لیے کہ کسی اور کو میری جگہ پہ ڈال دیا جائے گا. یا فلاں, ہمارے فلاں جاننے والے نا, وہ بہت بڑے پیر تھے اور ہماری امی بڑی نیک ہیں, اور ہمارے فلانے کے ساتھ رشتہ داری ہے، وہ بڑے نیک بڑے بزرگ ہیں اور ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں، وہ اس دن ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے، وہ ہمیں گزروا دیں گے وہاں پہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرا دیں گے، تو پھر تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یا ہم یہ سوچیں کہ ہم نے تو چھوٹ ہی جانا ہے، بس کسی نہ کسی طرح وہاں پہ کچھ ہو ہی جانا ہے، یا ہم تو بخشے بخشائے ہیں کیونکہ ہم تو خاص امتی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، چنی ہوئی امت میں سے. ہمارا معاملہ اصل میں ڈفرینٹ ہے نا، باقیوں کا ڈفرینٹ ہے. اگر اس قسم کا ہمارا ایمان بالآخرت ہے نا، تو یہ ایمان بالآخرت کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے ایمان بالآخرت کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زیرو. آپ کا کوئی ایمان بالآخرت نہیں ہے. زبانی کلامی باتیں ہیں لیکن اس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اب اس کا اثر آپ کی زندگی پہ نہیں ہوگا. ہاں اثر کب ہوگا اس ایمان بالآخرت کا؟ یہ ہمارے ایمانیات میں سے ایک جزو ہے نا، ایک پارٹ یہ بھی ہے نا، ہمیں جو جن چیزوں پہ ہمیں بلیو کرنا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے نا ایمان بالآخرہ. جب تک آپ کا ایمان بالآخرہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اکیلے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور وہاں پہ کوئی نہیں ہے جو مجھے چھڑا سکتا، کوئی نہیں ہے جو اس وقت میری مدد کر سکے گا، کوئی نہیں ہے جو اس وقت میرے کام آ سکے گا، تب تک آپ کے عمل میں فرق نہیں آ سکتا. اور انہی چار صورتوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ یاد رکھو، اگر تم یہ سوچتے ہیں نا میری جگہ کسی اور کو پکڑ دھکڑ کر کے پکڑ لیا جائے گا، وہاں پہ تو پتہ ہی نہیں چلنا، وہاں پہ مجرم کوئی باپ کی جگہ، میں نے تو کہہ دینا ہمارے تو ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا تھا، ہم کیا کریں، ہمیں تو تربیت ہی ایسی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں کبھی نہیں کہا تھا، میں یہ کہہ کے چھوٹ جاؤں گی، یا مجھے تو میری فرینڈز نے یہ کرایا، میرا ماحول ہی ایسا تھا. نہیں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی کو کسی کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا، کسی کو کسی کے بدلے میں نہیں روکا جائے گا، کوئی کسی کی جگہ پہ نہیں دھر لیا جائے گا. سمجھے نا، جیسے سورہ معارج میں بڑی خوف دلانے والی وہ آیات ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی توویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن مجرم چاہے گا، آیت نمبر 11 سے لے کے یہ 14 تک ہے، کہ اس دن مجرم چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو، بس صرف وہ چھوٹ جائے. انسان دینا چاہے گا، خود چاہے گا ان کو لے لو میری جگہ، میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دو، میری بیوی کو ڈال دو، میرے بھائی کو ڈال دو، تو پورے خاندان کو ڈال دو جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا. اور تو اور جتنے انسان زمین پہ ہیں نا ساروں کو ڈال دو، بس مجھے چھوڑ دو. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ ہی قبول کی جائے گی کوئی شفاعت. یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لیے کوئی کھڑا ہو کے سفارش کرنا شروع ہو جائے گا، جی اس کو چھوڑ دیں، یہ میرے بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے فلاں ہے، اور میں تو اتنا بڑا اللہ کا پہنچا ہوا کوئی بزرگ اور کوئی وہ ہوں اور ولی ہوں اور اولیاء اللہ میں سے ہوں اور فلاں ہوں، اور اس لیے اس کو چھوڑا جائے. نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا. ہاں آیت الکرسی میں ہے کہ شفاعت کی جائے گی، لیکن جس کو من یشفع عندہ الا باذنہ، جو شفاعت کون کر سکے گا؟ الا باذنہ، جس کو اذن اللہ کی طرف سے ملے گا. اللہ تعالی کسی کے دل میں ڈالے گا، جس کے دل میں ڈالے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، کہ جس کے وہ چاہے گا دل میں ڈالے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اس کے دل میں ڈالے گا. مثلاً ہے کہ کسی کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے ان کے دل میں ڈالیں گے، یہ نہیں کہ وہ خود سے کریں گے، مگر ان کو آنر دینا ہوگا کہ یہ دیکھو میرے یہ پیارے بندے ہیں، ان کو میں ان کی وجہ سے اس کو معاف کرتا ہوں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ میرے سے فلاں کے لیے سفارش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس بندے کو بخشنا چاہتے ہیں. تو پھر معاملہ کیا ہوا؟ असल बात तो यही हुई ना कि अल्लाह ने जिसको बख्शना है बस उसको किसी से शिफा दिला के भी बख्श देगा। तो लेकिन किसी के पास, खुद के पास इतनी ताकत नहीं है कि आज आप किसी का दामन पकड़ लें, आज आप कुछ कर लें तो किसी तरह वहां पे जाके खलासी हो जाएगी। नहीं, वला युखदु मिनहा अदलुन, और ना लिया जाएगा कोई बदला कि इंसान कहे हम तो इतने अमीर हैं हम तो कुछ दे दिला के छूट ही जाएंगे। दुनिया में तो यही सोचते हैं ना, जिन जो अमीर लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, अगर सजा हो भी जाती है तो कोई जुर्माना कोई इस तरह भर के कोई जमानते करा के बाहर आ जाते हैं। बड़ी बड़ी जमानतें होती हैं, लाखों की जमानतें होती हैं, लेकिन जमानत करा ली बाहर आ गए, या सजा को कम करा लेते हैं या कुछ पेमेंट कर देते हैं। तो वहां पे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हो सकती कि आप फाइन्स पे करके और खुद छूट जाएं। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी अब्द मनाफ, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। ए सफिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। ए मेरी बेटी फातिमा, मुझसे जो माल चाहे ले लो, लेकिन मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं अपनी बेटी से, अपने कबीले से, अपनी फूफी से, तो फिर सोचें जरा कि हम किस खुशफहमी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से किसी के भी काम नहीं आ सकते, अल्लाह ताला जिसके लिए इज्जत देगा। वला हुम युनसरून, और ना वो मदद दिए जाएंगे उन। अब जब इंसान के पास ना रिश्वत दे सकता है कहीं, ना किसी को अपनी जगह पकड़वा सकता है। आज तो ये होता है ना, लोग अपने नौकरों को उनको पैसे दे दिला के उनकी फैमिली को टेक केयर कर लेते हैं और उनको पकड़वा देते हैं कि जाओ तुम हमारी जगह ये कन्फेस कर लो कि मैंने किया ये जुर्म, और खुद आराम से बैठ जाते हैं, जेलों से छूट जाते हैं, घर वालों को कोई दियत वगैरह दे के फिर छूट जाते हैं, कुछ ना कुछ कोई सिलसिले कर ही लेते हैं। लेकिन वहां पे वो मदद नहीं दिए जाएंगे कुछ भी, पुकारेंगे भी मदद के लिए तो कोई मदद करने वाला नहीं होगा। वो मदद किसी ने क्या करनी है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन तो इंसान भाग रहा होगा अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने बेटे से। लिकुल इमरीन मिनहुम यौमादिन शानु युगनी, उस दिन हर एक के पास अपना ही एक ऐसा शुगल होगा, ऐसा काम होगा, किसी को किसी की काम होश होनी है। तो मदद किसने करनी है, वो मदद का सोच सकता है कि किसी से मदद के लिए पुकार लूंगा, किसी को बुला लूंगा, किसके पास इतना है कि आज वो किसी के काम आए या किसी की पुकार सुने या किसी पे तरस खाए। तो ये चारों सूरतें, इसके अलावा कोई सूरत है, ये चारों सूरतें ही है ना, अल्लाह ताला ने सबको रूल आउट कर दिया। लो अब बचने की कोई भी सूरत नहीं है, अनलेस तुम खुद तकवा इख्तियार करो, डरो उस दिन से, अपने लिए खुद इंतजाम करो, अपने इस अकीदे को दुरुस्त करो। और एक बात याद रखें, इंसान इस दुनिया की गहमा गहमी में जितनी देर होता है ना, वो कोई भी नेकी करना या आखरत के लिए अपने लिए कुछ भी जमा करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब मिसाल के तौर पे एक सिर्फ एक एग्जांपल से, ये अब गुजरा है मुहर्रम का रोजा गुजरा है या जिलहज का रोजा गुजरा है, तो अब ये फर्ज रोजे नहीं है, क्या चीज इंसान को पुश करती है कि वो ये रोजा रख ले या तहज्जुद के लिए उठ जाए या कोई और ऐसा काम है जो मुश्किल है उसके लिए करना वो कर ले, क्या चीज आपसे कराएगी। जब तक आप इस दुनिया की अट्रैक्शंस और इसके अंदर खुद को रखते हैं ना, आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी रोजा रखती तो कौन सा, कोई बात नहीं मैंने रमजान के तो रखे ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, मैं फर्ज नमाजें तो पढ़ती हूँ ना, भी तहज्जुद के लिए उठी तो क्या हो जाएगा, ऐसा सब थोड़ी उठते हैं। इंसान बहुत सारे अपने आप को एक्सक्यूजेस दे देते हैं और भी कामों में। जब तक आप अपने आप को अल्लाह की अदालत में खड़े ना कर लेना, इमेजिन करें कि मैं वहां पे खड़ी हुई हूं, तब तक आपके लिए सारे काम बहुत मुश्किल होंगे। नफ्स नहीं चाहेगा ये काम करने, बहुत मुश्किल लगेंगे। आसानी पता है कब होती है, जब इंसान ये इमेजिन करता है कि मैं बिल्कुल अकेली अल्लाह के सामने खड़ी हुई हूं और मेरे साथ कोई भी नहीं है, اور مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں, اور اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ لاؤ تم کیا لے کر آئی ہو. اس وقت میں کیا کہوں گی؟ اپنے آپ کو یہاں سے سوئچ آف کریں اور وہاں پہ آن کر دیں, تب یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. اور جتنی دیر تک آپ وہاں کا سوئچ آف رکھیں گے نا اور یہیں پہ آن رکھیں گے کہ یہاں پہ بھی ہم نے جانا ہے, وہاں بھی گھومنا ہے, آج یہ کام ہے, آج وہ ہے, کیا کروں, ایون یہ قرآن پڑھنا بھی, ایون یہ سیکھنا, یہ بیٹھنا, یہ سبق یاد کرنا, یہ سب مشکل ہیں, یہ سب مشکل لگیں گے. پھر کیا ہو گیا؟ اور بھی تو لوگ نہیں پڑھتے, وہ بھی تو چل رہے ہیں, ایسا کیا ہو گیا, یہ کون سا ضروری ہے؟ کتنی ساری باتیں آئیں گی, بہت ساری ذہن میں باتیں آئیں گی, بہت سارے ایکسکیوزز آپ اپنے آپ کو دیں گے. کون سی چیز ہے جو آپ کو کھڑا رکھتی ہے, جو آپ کو سونے نہیں دیتی, یا جو آپ کو محنت کراتی ہے, یا جو آپ کو اپنے اوپر جبر کر کے بھی کرنا پڑے تو آپ کرتے ہیں, کون سی چیز کراتی ہے؟ وہ یہی خیال کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں. جس دن آپ یہ امیجن کرنا سیکھ گئے نا کہ آپ یہاں کا بٹن آف کر کے اور وہاں کا آن کر لیں, اس دن بہت سارے کام آپ کے سدھر جائیں گے اور آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے کرنے. لیکن جب تک ایسا نہیں کر پاتے, آپ یہیں تو آن رہتے ہیں ہمیشہ, وہاں کا دیکھی جائے گی جب آئے گا تو تب کی باتیں. تب تو یقین کریں قرآن پڑھنا بھی مشکل, فجر کے لیے اٹھنا بھی مشکل, تہجد تو چھوڑیں فجر کے لیے اٹھنا بھی مشکل, تب تو دیکھیں سبق یاد کرنا بھی مشکل. ہائے یہ اور ہائے وہ, ہر چیز پہ ہائے ہائے نکلے گی. تو اس کے لیے اپنے شعور کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کریں, امیجن کریں اس کو. صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے, اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت اپنے پونجی میں سے کیا نکال کے دکھاؤں گی, کیا نکال کے دکھاؤں گی. تو انشاءاللہ تعالی پھر ساری دیکھیے گا آپ کتنی آسانیاں ہو جائیں گی آپ کے لیے. یاد رکھیں آخرت کا عقیدہ خراب ہے نا یا کمزور ہے تو گناہ کرتے ہوئے پھر انسان ڈرتا نہیں ہے, اور نیکی کرنی بڑی بھاری ہو جاتی ہے, بڑی بھاری ہو جاتی ہے. ایک قدم اٹھانا بھاری ہوتا ہے, ایک آیت یاد کرنی بھی بھاری ہے پھر تو, کیونکہ انسان کو کوئی ڈر نہیں ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی غلط بھی کر لوں گی تو کیا ہو گیا, اگر یہ نیکی نہیں بھی کروں گی چھوڑ بھی دوں گی اس کو تو کون سا فرق پڑ گیا, کون سا کوئی پوچھنے والا ہے, وہاں پہ مجھے کوئی چھڑا ہی لے گا, وہاں پہ ہم بھی کچھ کر ہی لیں گے, جہاں پہ اور جا رہے ہوں گے ہم بھی چلے ہی جائیں گے. تو اب پھر کیا پرواہ رہ گئی, پھر ٹھیک ہے آرام کرو, پھر کیا محنت کرنی, کیا ضرورت ہے بھائی, دماغ خرچ ہوتا ہے اتنا, اتنا دماغ تھک جاتا ہے. تو یہ کر کے دیکھیے گا, اور اس آیت کو بار بار پڑھیے گا, اپنے لیے پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے بنی اسرائیل کو ہی نہیں ڈرایا, ہم سب کو ڈرایا, کیا کرو گے تم جب تمہارے بدلے میں کسی کو بھی نہیں اور پکڑا جائے گا, کیا کرو گے, تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا, نگاہ دوڑاؤ پورے حشر کے میدان میں کوئی ہے جو تمہاری سفارش کرے, اور تمہارے پاس ہوگا کیا کہ اپنے بدلے میں دے دو, تن کے کپڑے تک تو تمہارے پاس ہے نہیں اس وقت, کیا دو گے کہ جس کو دے کے چھوٹ جاؤ تم, کون سا بینک بیلنس ہوگا تمہارے پاس, کون سے سونے چاندی ہوں گے, اگر ہوتے بھی تو نہ قبول کیے جاتے, لیکن اس دن تو ہے ہی نہیں. اور مددگار ڈھونڈو اپنے لیے مددگار, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. دنیا میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ اتنی افراتفری میں کوئی چاہے گا کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے اس کی جگہ, تو اپنا اپنا کرو, اپنا انتظام کر لو بھائی, اس سے پہلے کہ یہ دن آ جائے.